بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء حبيب الله العالمين بالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به محمد وعلى محمد. محمد محمد. پروردگار عالم نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو ایک خاص امتیاز، ایک خاص عنوان سے نوازا ہے، جسے روایات میں اشرف مخلوقات کا لقب دیا گیا ہے. اور انسان کا اشرف مخلوقات کا لقب پانا نہ کسی جسمانی فضیلت کی بنیاد پر ہے، اور نہ کسی ایسی جسمانی صلاحیت کی بنیاد پر ہے جو دوسرے حیوانات کے اندر موجود نہ ہو. کوئی جسمانی فضیلت انسان کے پاس ایسی نہیں ہے جس میں حیوان اس سے بہتر نہ ہو، اور کوئی جسمانی طاقت انسان میں ایسی نہیں ہے جس میں وہ دوسرے حیوانات سے بڑھ کر قرار پائے. انسان کے پاس جو پوری فضیلت ہے وہ اس کی فکر اور سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے. اس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے ذریعے سے تمام مخلوقات کے اوپر برتری حاصل کرتا ہے، ان کے اوپر امتیاز حاصل کرتا ہے. اور انسان کی سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ تین میدانوں میں اس کے کام آتی ہے. ابتدائی طور پر ان تین پہلوؤں کا ذکر کرتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف جائیں گے. اس خمسہ کے لیے جو موضوع ہم نے اپنے ذہن میں سوچا ہے وہ بافضیلت اقوام کے فضائل قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں ہے. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. محمد محمد. اور اس سے ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ قوموں کی فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے جنہیں قرآن کریم نے بیان کیا ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں کہ فی زمانہ اگر کوئی قوم فضیلت حاصل کرنا چاہے، فی زمانہ اگر افراد مل کر کسی قوم کو فضیلت دلوانا چاہیں تو اس قوم کے اندر کون سی خاصیتیں ہونی چاہیے، کن خاصیتوں کو حاصل کریں تو ہم کہہ پائیں گے کہ یہ قوم بافضیلت قوم ہے. سب سے پہلے اس گفتگو کو مکمل کرتے ہیں جس کے اندر انسان کی فضیلت کا تذکرہ ہے، جس جگہ پر انسان کو اپنے عقل اور شعور کو استعمال کرنا ہے تاکہ ایک مقام حاصل کر سکے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یوں تو انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو عقل اور شعور کو استعمال کرتا ہے. اب دنیا کی سادہ ترین کاموں کو لے لیجیے، اس میں بھی عقل اور شعور تو استعمال ہوگی. کوئی انسان صرف ڈرائیونگ ہی کر رہا ہو تو فکر کو تو قطعاً استعمال کرے گا، بے ہوش آدمی ڈرائیونگ نہیں کر پائے گا. لیکن عقل کا یہ استعمال اس کو کوئی فضیلت نہیں دلوائے گا. اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو دنیا کی آسائشوں کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، مال حاصل کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، طاقت حاصل کرنے کے لیے، یہ بھی بالآخر عقل کا استعمال کرتے ہیں. اگر یہ عقل کا استعمال نہ کریں تو یہ جو بڑے بڑے مالی ادارے بنے ہوئے ہیں یہ کون چلا رہا ہے؟ لیکن عقل کا یہ استعمال ان کو کوئی فضیلت نہیں دلواتا. جس طرح قارون نے اپنی عقل کو استعمال کیا اس کو کوئی فضیلت نہیں ملی، فرعون نے اپنی عقل کو استعمال کیا، نمرود نے بھی اپنی عقل کو استعمال کیا، عقل کے اس استعمال پر ان کو کوئی فضیلت نہیں ملنی ہے. اسی طرح ہم اور آپ لوگ بھی ہیں، اگر ہم اور آپ صبح سے لے کے شام تک اپنی عقل کا بھرپور استعمال کریں مادی اغراض مقاصد کی خاطر، یہ عقل کا استعمال ہوگا لیکن فضیلت نہیں دلائے گا. تین جگہوں پہ اگر عقل کو استعمال کرتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر ہمیں فضیلت ملنی چاہیے. اور یہ جو ہمارے پاس روایات کے اندر کثرت سے آتا رہا کہ ایک لہجہ سوچنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے، وہ ایک لہجہ سوچنا بھی ان تین جگہوں کے اوپر سوچنا ہوگا. ورنہ کوئی انسان دوبارہ عرضوں کے مادی اغراض و مقاصد کے لیے سوچتا رہے تو اس سوچنے کے اوپر نہ کوئی عبادت نہیں بنتی بلکہ معمولاً گناہ کا ایک زمینہ ہموار ہو جاتا ہے. تین موضوعات کے اندر اگر انسان اپنی عقل کو استعمال کرے تو فضیلت بنتی ہے. پہلا، سب سے پہلا مورد، اپنی زندگی کے لیے اعلیٰ اہداف کا انتخاب کرنا. ہر انسان کو اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنانا پڑتا ہے، چاہے وہ اپنی زبان سے نہ کہے کہ یہ میری زندگی کا مقصد ہے. ہر انسان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، اور مقصد وہ چیز ہوتی ہے جس کو حاصل کر کے انسان لاشعوری طور پر خوش ہونے لگتا ہے. آپ اپنی زندگی کے اندر اپنے مقصد کو ڈھونڈنا چاہیں تو ایک وہ مقصد ہوتا ہے جو میں اور آپ اپنی زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں، ایک وہ مقصد ہوتا ہے جو اندر سے ہمارے لیے طے ہو چکا ہوتا ہے ہمارے اپنے افکار و خیالات کی بنیاد پر. زبان سے جس کو مقصد کہہ رہے ہوتے ہیں معمولاً ایک دھوکے میں مبتلا ہو سکتا ہے انسان، لیکن وہ جو اندر کا ہدف طے ہو چکا ہوتا ہے وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا. یہ اگر ہدف حاصل ہو رہا ہو تو خوش ہو رہا ہوتا ہے، ہدف حاصل نہ ہو تو ناراض ہو رہا ہوتا ہے. چاہے زبان سے کہے جانے والا ہدف حاصل ہو یا نہ ہو، تھوڑی سی تشریح اس کی اس طرح سے ہے، مجھ جیسے آدمی سے آپ پوچھیں تمہاری زندگی کا ہدف کیا ہے، تو یہ دیکھتے ہوئے کہ مومنوں کی محفل ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ میرے پاس بہرحال ایک ظاہری طور پر عنوان بھی ہے، تو میں کہوں گا کہ دین کی خدمت کرنا میری زندگی کا ہدف ہے. ظاہری طور پر تو یہی کہنا چاہیے کہ دین کی خدمت کرنا زندگی کا ہدف ہے، لیکن مشکل کہنے سے حل نہیں ہوگی. مشکل اگر میں اپنی زندگی میں حل کرنا چاہتا ہوں، یہ دیکھنا چاہتا ہوں میری زندگی کا واقعی مقصد کیا ہے، تو مجھے یہ دیکھنا ہوگا کن جگہوں پر مجھے اندرونی خوشی ہو رہی ہوتی ہے، کن جگہوں پر میں اندرونی طور پر غمزدہ ہو رہا ہوتا ہوں. اگر میں دین کی کسی ترقی پر اندر سے خوش ہونے لگوں، اس کا مطلب ہے دین کی کامیابی واقعی میرا ہدف بھی ہے. اور اگر میں دین کے نعوذ باللہ کسی مشکل پر اندر سے کڑھنے لگوں، اس کا مطلب یہ واقعی دین میرا ہدف ہے. اور اگر ایسا نہیں ہو رہا، میں نے ظاہری طور پر تو کہہ دیا دین کی خدمت میرا ہدف ہے، اندر سے دیکھتا ہوں دنیا پہ خوش ہوتا ہوں دنیا پہ کڑھتا ہوں، اس کا مطلب ہے ظاہر میں تو کہہ رہا ہوں دین ہدف ہے، اندر سے بہرحال دنیا ہدف ہے. تو پہلی چیز جہاں پر عقل کا بھرپور استعمال ہونا چاہیے ہدف کے طے کرنے میں، ہماری اور آپ کی زندگی کا اعلیٰ ہدف کیا ہے، اعلیٰ مقصد کیا ہے. دوسری چیز جس کے اندر عقل کا استعمال فضیلت کہلا سکتا ہے وہ یہ کہ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے راستہ کون سا سوچا ہے. بہت دفعہ ہمارے اہداف بہت اعلیٰ اہداف ہوتے ہیں، چاہے ظاہر میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر کوئی ہم سے پوچھے اس ہدف تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے تو ہم نے اس کو نہیں سوچا ہوتا. ہدف اعلیٰ ہدف ہے لیکن پہنچنے کا طریقہ نہیں سوچا، پہنچنے کا طریقہ نہیں سوچا، یہ خود اس بات کی نشانی ہے کہ یہ آپ کا ہدف ہے ہی نہیں. بالکل ایسے جیسے آج اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ مثال کے طور پر میں نے یہ سوچا ہے کہ میں فرض فرمائیے چہلم کے دن کربلا کے مقام پر ہونا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں چہلم کے دن سید الشہداء کی زیارت کروں، یا کوئی یہ کہے کہ میں چاہتا ہوں چہلم کے دن شام میں ہوں اور بی بی کے روضے کی زیارت کروں، تو ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ تم نے ویزا لیا یا نہیں لیا. اگر وہ کہے کہ نہیں ویزا نہیں لیا ہے، ٹکٹ حاصل نہیں کیا ہے، ابھی کچھ بھی نہیں ہوا ہے، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں تمہارا یہ ہدف ہے ہی نہیں، تمہارا یہ مقصد ہے ہی نہیں. کیوں؟ اگر تم اپنے ہدف اور مقصد میں سنجیدہ ہوتے تو مقدمات اور وسائل کو طے کر چکے ہوتے، تم نے اس کے اوپر سوچ سمجھ لیا ہوتا. اگر تم نے اس کے اوپر سوچا سمجھا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ تمہاری زندگی کا ہدف نہیں ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بس دو باتیں جہاں پر عقل کا استعمال فضیلت دلائے گا، پہلی بات تو یہ کہ ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے. اور یہ جو ہدف اور مقصد کی بحث ہے، یہ بڑی عجیب طریقے سے انسان کی زندگی کے اوپر حاکم بحث ہے. یہ اپنی زندگی کے سالوں کو گزارتا رہتا ہے اور اپنے ہدف اور مقصد کو لاشعوری طور پر طے کرنے کے بعد کچھ نہیں کرتا. اپنے شعور کے ذریعے سے کچھ طے نہیں کرتا، بس یہ زندگی کے اندر مشکل بن جاتی ہے کہ پس اہداف کی طرف خود بہت گامزن ہو جاتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہوا کہ ہدف آپ نے طے کر لیا ہے، اس ہدف کو حاصل کرنے کا وسیلہ کیا بنایا ہے۔ اور تیسری مشکل جو انسان کے ساتھ آتی ہے، جس کے اوپر عقل کو استعمال کرے تو فضیلت ملے گی، وہ یہ کہ اس ہدف پر عمل کرنے کے لیے کیا منصوبہ بندی ہوئی ہے۔ ممکن ہے کسی کو ہدف پتہ چل جائے، وسیلے بھی پتہ چل جائیں، عمل میں ناکامی ہو جائے، اور ان تمام کے اسباب۔ اب ذرا سا دیکھیے کہ بعض اوقات جانوروں کے اندر بھی ہدف طے ہوئے ہیں، وسیلے طے ہوئے ہیں، اور عمل بھی ہو رہا ہے۔ کبھی اتنا سا بھی اگر کیا کرتا ہوں، شہد کی مکھی کی مثال، ایک ہدف ہے شہد بنانا ہے، ایک طریقہ ہے طے ہوا ہوا ہے شہد بننے کا پروسیس کیا ہے، اور ایک اس پر عمل ہے جو شہد کی مکھی انجام دیتی رہے گی۔ فرمائیے، کبھی آپ نے دیکھا ہے شہد کی مکھی اپنے ہدف سے انحراف کر رہی ہو؟ مثلاً شہد کی مکھی تھی، اس کا کام یہ تھا کہ شہد بنائے، لیکن وہ ایک مہینے تک شہد نہیں بنا رہی، کچھ اور کر رہی ہے۔ نہیں، جانوروں کے اندر ہدف سے انحراف نہیں ہے، انسانوں کے اندر پھر ہدف سے انحراف کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانوروں میں اللہ نے جبلت میں رکھ دیا ہے، انسان کو آزادی دے دی ہے، ان کا ہدف خدا نے طے کر دیا ہے، ان کا ہدف بھی طے کر دیا ہے، وسیلہ بھی طے کر دیا ہے، انجام پانے کا طریقہ بھی طے کر دیا ہے۔ کوئی جانور کبھی اپنے ہدف سے انحراف نہیں کرتا، ہر جانور نے اپنے ہدف کو پورا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر سمندروں کے اندر مچھلیوں کا کردار ہے، روئے زمین کے اوپر حشرات کا کردار ہے۔ کیا ہوا ہے کبھی تو کوئی صنف حشرات کی جس کا کام مثال کے طور پر گندگی اٹھانا تھا، اب وہ گندگی نہیں اٹھا رہا؟ کچھ حشرات کا کام پروردگار عالم نے جنگلوں کے اندر ایسا رکھا ہے کہ وہ جو مردہ اجساد ہیں ان کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے حشرات کی کوئی صنف ہو، اسے کوئی کام دیا گیا، اب وہ یہ کام نہیں کر رہا؟ ہرگز نہیں ہوا۔ ان کے اندر ہدف طے شدہ ہے، طریقہ بھی طے شدہ ہے، کام کرنے کا عمل بھی سب طے شدہ ہے۔ انسانوں کے اندر مشکل ہے، اس کو اپنے ارادے اور اختیار سے کرنا ہے۔ یہ کیوں اپنے ارادے اور اختیار سے ہونے کے باوجود نہیں کرتا؟ تو دو سادہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انسان منحرف ہوتا ہے، ایک جہالت کا شکار ہو جاتا ہے، دوسرا ہوا و ہوس کا شکار ہو جاتا ہے۔ کوئی چونٹی اپنا کام ترک نہیں کرتی، کوئی شہد کی مکھی اپنا کام ترک نہیں کرتی، حشرات میں سے کوئی کیڑا اپنا کام ترک نہیں کرے گا، مچھلیوں میں سے کوئی مچھلی اپنا کام ترک نہیں کرے گی۔ کیوں؟ ان کے اندر نہ جہالت ہے، علم ان کو اللہ نے دے دیا ہے جبلت کے اندر، اور نہ ہوا و ہوس ہے، ان کے اندر کوئی ہوا و ہوس نفسانی خواہشات نہیں ہیں۔ انسان کے ساتھ مصیبت ہے، اس انسان کے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ اگر علم حاصل نہ کرے تو جاہل ہے، اور نفسانی خواہشات کو کنٹرول نہ کرے تو ہوا و ہوس کا مارا ہے۔ ان دو کی وجہ سے یا اپنے ہدف کو حاصل نہیں کرتا، یا حاصل کر لیتا ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بس اگر کوئی انسان اس معاملے میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے کہ ہدف اچھا ہدف بنائے اور اس ہدف پہ عمل کر لے، تو دو امور انجام دینے ہوں گے، دو کام انجام دے دے، زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اب ہم لوگ معمولاً مجالس کے اندر ہم لوگوں کا طریقہ کار محض ذہن سے لڑنے کا ہے، عمل پہ اوپر آنے کا کوئی امکان کم نظر آتا ہے۔ تو ہمیں بہت جگہ جا کر یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ مجالس کا ہدف صرف ذہنی عیاشی نہیں ہے، علمی عیاشی نہیں ہے، عمل تبدیل کرنا ہے۔ یعنی ہم کیا چاہیں گے؟ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ 5 دن یہاں پہ تشریف لائیں۔ اگر آپ تشریف لائے، ان 5 دنوں کے نتیجے میں ہم اور آپ قوم کے اعتبار سے کامیابی سے نزدیک ہو سکیں، کچھ ایسی باتیں آپ کو پتہ چلیں، اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ان پر عمل کرنے کے نتیجے میں آپ بھی کامیابی کی طرف بڑھ سکیں اور ہم بھی کامیابی کی طرف بڑھ سکیں۔ عمل کے اندر یہ کام اگر انجام پائے تو بات ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ 5 دن کے بعد آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں عمل میں تبدیلی آئی تو کچھ حاصل ہوگا، اور اگر عمل میں آپ کی تبدیلی نہیں آ سکی، ہماری تبدیلی نہیں آ سکی، اس کا مطلب یہ کہ یہ 5 مجلسیں بھی ذہنی عیاشی کی نظر ہو جائیں گی، اور قوم کو عمل کے اعتبار سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو پائے گا۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس بحث کو تھوڑا سا علمی سطح پر رکھتے ہوئے عمل سے اس کا رابطہ جڑا رہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے سامنے کوئی مشکل پیش کی جائے اس مشکل کا حل بھی کہیں نہ کہیں آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سب گزشتہ چند منٹ میں جو مقدماتی گفتگو ہوئی اس کے اندر ہم نے اپنی دانش میں انسان کی زندگی کی ایک بہت بڑی مشکل کو حل کیا ہے. اور چونکہ ہمارے یہاں یہ طے ہوا ہوا ہے کہ فکر ہی فکر کا معاملہ ہے عمل کا نہیں ہے، لہذا آپ نے بھی شاید اس عنوان سے نہیں لیا ہوگا کہ یہ انسانی زندگی کی بہت بڑی مشکل طے ہوئی ہے. لہذا میں ان دو نکات کو دوبارہ دہرائے دیتا ہوں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں اللہ کے نزدیک کامیابی حاصل کریں، اب باقی تمام جملات آپ خود کہہ لیجئے، امام کی نصرت کریں، دین کی نصرت کریں، دین پر عمل کریں، جو کچھ جملات آپ کے ذہن میں کامیابی کے حوالے سے آتے ہیں وہ سب کہتے چلے جائیے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں دو پوائنٹس پہ کام کرنا پڑے گا. پہلا پوائنٹ ہے اپنے علم میں اضافہ کرنا ہوگا، دوسرا ہے اپنی ہوا و ہوس کا مقابلہ کرنا ہوگا. علم میں اضافہ کسے کہتے ہیں؟ علم میں اضافہ یعنی حقائق کو جان لینا، حقائق کو جان دینا علم کہتے ہیں. مثال کے طور پر یہ دروازہ بند ہے، میں نہیں جانتا اس دروازے کے پیچھے کیا ہے. اگر میں اس دروازے کو کھول پاؤں اور پیچھے دیکھ پاؤں کہ کیا ہے، یہ میں نے علم حاصل کیا، حقیقت کو جان لیا. اگر آپ اور میں اس دنیا کے زیادہ سے زیادہ حقائق کو جانتے رہے، جیسے خدا ایک حقیقت ہے آپ نے جان لیا، اللہ کا رسول ایک حقیقت ہے، قیامت کا دن ایک حقیقت ہے، فرشتوں کا ہونا، کتاب کا نازل ہونا، احکام شریعہ کا ہونا، یہ تمام حقائق الہیہ ہیں. جتنا میں اور آپ حقیقتوں کو پہچانتے چلے جائیں گے اتنا ہی میری اور آپ کی کامیابی کا امکان بڑھتا چلا جائے گا. اب اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ یہ ہے کہ ہماری زندگی کا پیٹرن ایسا ہے کہ جس میں تخیل پر کام بے تحاشا ہے، حقیقت پہ کام انتہائی کم ہے. ایک عام انسان کی مثال لے لیجیے، مثال کے طور پر جو زندگی کے کسی شعبے میں کام کاج کے اندر، نوکری کاروبار کے اندر مشغول ہے، 24 گھنٹے میں سے دن کا بہترین وقت اس کی ذہنی صلاحیتیں کہاں گزرتی ہیں. مثلاً ایک آدمی کسی کاروبار کے اندر مشغول ہے، اپنے کاروبار کے اندر توڑتا ہے، جوڑتا ہے، خریدتا ہے یا بیچتا ہے. کوئی نوکری کر رہا ہے، اپنی نوکری کرنے کے اندر کچھ کاغذات ہیں جو سنبھالے ہوئے ہیں، کچھ اکاؤنٹس ہیں جو سنبھالے ہوئے ہیں، کچھ بزنسز ہیں جن کی یہ دیکھ بھال کر رہا ہے. یہ تمام کے تمام کوئی بھی چیز حقیقت نہیں ہے، یہ سب کا سب تخیلاتی کام ہو رہا ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ان کا قبر کے بعد سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان میں سے کسی چیز نے باقی نہیں رہنا ہے، نہ پہلے تھی نہ بعد میں باقی رہیں گی. تو دن کا بہترین وقت میرا اور آپ کا گزر جائے گا ان تخیلاتی چیزوں کے اوپر کام کرنے میں. ان تخیلات کے اوپر کام کرنے میں، موہوم چیزوں کے اوپر کام کرنے میں، وہم کی بنی ہوئی چیزوں پر کام کرنے میں اتنا وقت گزار دے گا کہ پھر علم حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس نہ توانائی رہے گی نہ وقت رہے گا. یہ تو مجلسوں کا ایک صدقہ ہے کہ آپ اور ہم ان مجلسوں کے نام پر کچھ علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھ گئے. نہ ہوتی ہیں مجلسیں تو اس حد تک بھی کوئی علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آتا، اپنی زندگی مشغول رہتے. بس ہمارے ساتھ ایک مشکل یہاں پیش آ رہی ہے کہ ہماری